قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
الحمدللہ، یہاں پر جس انداز سے تلاوت قرآن کریم ہو رہی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ ثواب اور فضیلت کا باعث ہے، بلکہ اس تلاوت کے ذریعے اور قرآن کریم کی اس سماعت کے ذریعے ہم اپنی تلاوت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ انسان جب ساتھ ساتھ دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ آج یہاں 11ویں سپارے کی تلاوت کی گئی ہے، اور مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کا کسی حد تک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کروں۔ تو دیکھیں، قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں یا قرآن کریم کے جو سپارے ہیں، ان کا خلاصہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیتیں جو ہیں وہ مختلف موضوعات کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتی ہیں کہ ان کا کنکلوژن 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے میں بیان کر دیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے، ایک اور اسی طرح کے ایک پروگرام ہم لوگ ایک جگہ کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ اس پارے میں موجود جو میجر ٹاپکس ہیں، جو بڑے موضوعات ہیں، ان پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس پارے میں موجود اہم موضوع، ظاہر ہے جو کچھ قرآن کریم میں ہے سب اہم ہے، کسی کو اہم اور کسی کو غیر اہم کہنا مناسب نہیں۔ تو سورہ توبہ سے یہ سپارہ شروع ہو رہا ہے، سورہ توبہ اس سے پہلے والے سپارے سے شروع ہو رہی ہے، اور 11ویں سپارے میں بھی سورہ توبہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ یونس پوری کی پوری ہے اس 11ویں سپارے میں ہے، اور پھر سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیتیں اس سپارے میں ہیں، جس کی آپ لوگوں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں آیت نمبر 107 سے لے کر 110 تک یہ 4 آیتیں جو ہیں، یہ مسجد ضرار کے بارے میں ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، کہ اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی، یہ ایک مسجد بنائی گئی تھی کہ جو مدینہ منورہ کے اندر منافقین نے بنائی۔ مسجد کو تیار کیا گیا، اس کا افتتاح نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مسجد اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہو۔ ایک مسجد، ایک مرکز جو مسجد نبوی مسلمانوں کا موجود تھا، اس مرکز کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیرلل ایک اور مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی دین کو، اسلام کے اتحاد کو توڑنے کے لیے اسلام اور دین ہی کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ مسجد کے مقابلے میں اگر آپ سینما ہال بنا دیں گے تو سب لوگ نہیں جائیں گے وہاں پر، لیکن مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد کو استعمال کرنا، ایک مقدس چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسری مقدس چیز کو استعمال کیا گیا، اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ مسجد نبوی بعض لوگوں کو دور پڑتی ہے، بعض بزرگ ہیں نہیں چل سکتے، بعض اوقات بارش ہو جاتی ہے، بعض اوقات سردی سخت ہوتی ہے، تو مسجد نبوی میں ہر ایک کے لیے پہنچنا مشکل ہے، اس لیے ہم ایک اور مسجد بنا لیتے ہیں۔ پہلے تو وہ مسجد بنائی گئی، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کے پاس آ کے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اس مسجد کا افتتاح کریں۔ افتتاح بھی پیغمبر کے ہاتھ سے کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کی اور آتھینٹیسٹی ڈیولپ ہو جائے، کہ اس کی اوپننگ خود پیغمبر نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم چونکہ جنگ تبوک کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ تبوک کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، جنگ تبوک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ اچھا، جنگ تبوک ایسی جنگ تھی جو رومن امپائر کے مقابلے میں ہونے والی تھی۔ اطلاع یہ ملی تھی کہ رومن فوجیں مسلمانوں کی حدود میں آ چکی ہیں، اور اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ایک لشکر جائے گا۔ تو منافقین کو یقین تھا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، اور پیغمبر اکرم معاذ اللہ واپس نہیں آئیں گے، اور اگر واپس آ بھی گئے تو انہوں نے ایک اور بیک اپ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ راستے میں آپ کی اونٹنی کو ایک گھاٹی پر سے بتکا دیا جائے تاکہ وہ اونٹنی آپ کے سمیت گھاٹی میں جا کے گر جائے۔ اور یہاں منافقین جو اصل میں مشرکین تھے، منافقین یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں، جب یہ نہیں آئیں گے تو ہم مدینہ کا کنٹرول کس طرح سنبھالیں گے؟ ایسے میں کسی نے ان کو اطلاع یہ دی کہ پیغمبر تو جا رہے ہیں جنگ تبوک میں, لیکن سنا یہ ہے کہ علی علیہ السلام نہیں جا رہے ہیں. تو حیران ہو گئے, حضرت علی نہیں جا رہے ہیں, ہر جنگ میں علی گئے. تو پھر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ جا کے حضرت علی سے کہے کہ آپ بھی جائیں. لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کو لے کے نہیں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں لے کے جا رہے. کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ میں پتہ نہیں کیوں لے کے نہیں جا رہے. کہا اصل میں آپ کو عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. کسی نے کہا اچھا آپ کو لے کے نہیں جا رہے, آپ کو اصل میں بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے لے کے نہیں جا رہے. الغرض یہ ساری باتیں حضرت علی نے آ کے اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دیں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے بوجھ سمجھتے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ وہ موقع ہے جب اللہ کے رسول نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ علی اللہ ترضا انت منی بے منزلت ہارون ابن موسیٰ علی انہ لا نبی بعدی, کہ کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے, حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے, لہذا پیغمبر جو غزوہ تبوک میں گئے اور علی کو چھوڑ کے گئے. کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو. جنگ تبوک میں پیغمبر گئے ضرور, لیکن جنگ نہیں ہوئی. بہرحال جب پیغمبر واپس آئے تو واپس آنے کے بعد ان منافقین کی تیار کی ہوئی اس مسجد کا افتتاح کرنے کے بجائے آپ نے جا کے اس کو ڈھا دیا, توڑ دیا, اور اس جگہ کو جہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی اس کو کچرا خانہ بنا دیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کو مسجد کو توڑ کے کچھ اور بنا لیتے ہیں, آپ نے اس کو کچرا خانہ بنا دیا. اس طرح وہ مسجد ضرار جو تاریخ میں اس بات کی علامت کے طور پہ مشہور ہو گئی کہ اصلی مسجد کے مقابلے میں, اصل مرکز کے مقابلے میں جب ایک دوسرا پیرلل مرکز کھڑا کیا جائے گا تو اس کا انجام یہی ہونا چاہیے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو, مومنین کو مقدس ناموں سے, مقدس چیزوں سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے, مقدس ناموں سے دھوکے میں نہ آئیں. اب ان آیتوں کو جلدی جلدی دیکھ لیتے ہیں ہم. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, جنہوں نے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی وہ اصل میں کفر اور مؤمنین کے درمیان اختلافات کو فروغ دینے کے لیے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے ہیں منافقین, ان کے لیے انہوں نے ایک ارشاد, ایک اصل میں ٹکٹ بنایا, ایک انہوں نے مقابلے کی جگہ بنائی. تو اور انہوں نے اور کہتے کیا ہیں, وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى, اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو صرف نیک ہے, ہم تو صرف اچھا ہی چاہتے ہیں. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, خدا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹ بول رہے ہیں. لا تقوم فیہ ابدا, ہرگز اس مسجد میں جا کے نماز کے لیے کھڑا نہ ہونا. لمسجد اس سے سا علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے, احق ان تقوم فی, اس کا زیادہ حق ہے کہ اس میں جا کے آپ نماز ادا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس مسجد میں وہ لوگ ہیں جو اصل میں طہارت کے لیے آئے ہیں. واللہ یحب المتطہرین. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان, بہرحال یہ پوری آیتیں چل رہی ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مسجد, مقدس چیز اگر کوئی قائم کرتا ہے, ہمارے دور میں مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, مدرسہ ہے, جو کچھ بھی جو اچھے مراکز قائم کیے جاتے ہیں, تو ضروری ہے کہ اس کی بنیاد تقوی پہ رکھی جائے. اس کی بنیاد انتشار پہ, افتراق پہ, نام و نمود پر, پیسے پر, ان چیزوں پہ رکھنے سے وہ چیزیں وہی ہیں جو مسجد ضرار ہے. دوسرا موضوع, ظاہر ہے کسی بھی موضوع پہ بات شروع کریں تو لمبی ہو جاتی ہے. آیت نمبر 122 سورہ توبہ, آیت نمبر 122 نہایت اہم ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, کسی بھی کام کے لیے سب نکل کھڑے ہوں. جیسے جنگ تبوک میں جا رہے تھے, سب کے سب نکل کے چلے جائیں مناسب نہیں ہے. فلاولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, بس یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر فرقے سے کچھ نفر نکلیں اور وہ ایک طائفہ بنائیں. فرقہ یعنی گروہ, ہر گروہ سے کچھ افراد نکلیں اور وہ ایک گروپ بنائیں, اور وہ گروپ کیا کرے, لیتفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم, اور پھر دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے بعد وہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئیں اور ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کریں. لعلہم یحذرون, شاید اس طرح ان کے اندر خوف خدا آ جائے. یہ پورا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے, پورا ایک نظام بتایا گیا ہے, اور یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے, کسی بھی دور کے لیے ایک پریکٹیکل نظام ہے. کسی بھی شعبے میں مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکل کھڑے ہوں, سب کے سب لوگ نکل کے ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں, سب کے سب لوگ نکل کے انجینئر بننے کی کوشش کریں, سب کے سب لوگ نکل کے وکیل بننے کی کوشش کریں, یا سب کے سب لوگ نکل کے عالم دین بننے کی کوشش کریں, تو اس طرح کوئی بھی معاشرہ صحیح نہیں چل سکتا. مناسب اور پریکٹیکل بات کیا ہے, وہ یہی کہ ہر گروہ سے کچھ افراد نکلیں, وہ جا کر مہارت حاصل کریں. ہر علاقے سے کچھ لوگ نکلیں, کچھ طالب علم نکلیں, وہ میڈیکل یونیورسٹی میں جائیں ڈاکٹر بن کر آئیں, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائیں انجینئرس بن کے آئیں, وہ لاء کالج میں جائیں لائر بن کر آئیں, وہ حوزہ علمیہ میں جائیں عالم دین بن کے آئیں, اور آنے کے بعد اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں. یہ پریکٹیکل بات ہے, اور یہ ہر شعبے میں اور ہر زمانے کے لیے ہے. اسی بنیاد پر ہمارے یہاں اجتہاد اور تخلیق کا نظام ہے کہ کچھ لوگ جائیں اور جا کے دین میں مہارت حاصل کریں, لیتفقہوا فی الدین, دین کے اندر وہ آگہی, وہ شعور پیدا کریں, اور واپس آنے کے بعد اپنے علم سے, اپنی قابلیت سے معاشرے کو فائدہ پہنچائیں. یہ اصل میں وہ بنیادی فلسفی ہے جو نظام اجتہاد اور تخلیق کے اندر ہے. باقی اس کی ڈیٹیل تو لمبی بحث ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 5 بہت خوبصورت ہے, هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو ضیاء اور نور, اور شمس کو ضیاء اور قمر کو نور دی. شمس یعنی سورج, اس کے لیے لفظ آیا ضیاء, ضیاء یعنی وہ روشنی جو خود اس کے اندر موجود ہے, اور قمر یعنی چاند کے لیے کہا گیا ہے نور. نور اپنی روشنی کے لیے بھی آتا ہے اور دوسرے سے کسب کیے ہوئے روشنی کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ جو آج سائنس نے ہمیں آ کے یہ بتایا ہے کہ سورج جو ہوتا ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کا مرکز ہے, اور ہمارے سولر سسٹم کا اسٹار ہے, اس کی اپنی روشنی ہے, اور باقی جو اس کے گرد پلانٹس ہیں, زمین ہے یا دوسرے مریخ ہے, مشتری ہیں, یہ جو ہیں یہ پلانٹس ہیں, ان کی اپنی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں. اور یہ پلانٹس کے گرد جو سیٹلائٹس ہیں, جیسے ہماری زمین کے گرد سیٹلائٹ ہے چاند, چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکتا ہے. تو سورج کے لیے لفظ ضیاء آیا ہے, چاند کے لیے لفظ نور آیا ہے. وَإِذَا, آیت نمبر 12 ہے سورہ یونس میں, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرَّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی مصیبت آ کے چھو جاتی ہے تو فوراً خدا کو یاد کرنے لگتا ہے, کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر وقت خدا کو یاد کرتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, اور جب اللہ کہتا ہے ہم اس کے مصیبت کو, مشکل کو دور کر دیتے ہیں, تو مرکان لم یدعونا الی ضر مسہ, پھر یاد نہیں کرتا جیسے پہلے یاد کر رہا تھا. کذلک زین للمسرفین ما کانوا یعملون. تو یہ اصل میں انسان کی اس کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کتنا خود غرض ہے, اور جب اس پر مصیبت پڑتی ہے, جب اس کو جھٹکا لگتا ہے, کسی کو بیماری لگ جائے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, کسی کے گھر میں میت ہو جائے, ایک دم دیکھیں آپ تھوڑا سا دیندار سا ہو جاتا ہے, حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, گانے وانے فلمیں ولمیں بند ہو جاتی ہیں کچھ دنوں کے لیے, یا کوئی بہت سخت مشکلات میں ہے, جن بچوں کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں, اگر پیپر خراب ہو جائیں پھر دیکھیں آپ مسجد میں نظر آئیں گے, اور وہ دعائیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے, پھر جب رزلٹ آ گیا پھر بھول گئے. تو یہ انسان کی خود غرضی کو ظاہر کرتی ہے, لیکن اس سے ایک دوسری چیز بھی ثابت ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک توحید اور ایک خدا جوئی ہے. انسان کی فطرت میں ایک توحید ہے اور ایک خدا جوئی ہے, خدا کی تلاش ہے. جب انسان ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے, خود بخود خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اس کی فطرت کے اندر موجود توحید کی طرف اشارہ ہے, اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ائمہ طاہرین نے بعض ملحدین, منکرین خدا سے اسی دلیل کی بنیاد پر مناظرہ کیا کہ انسان کی فطرت کے اندر ایک توحید ہے, وہ خود بخود خدا کی طرف مائل ہوتا ہے, ٹھیک ہے مشکلات میں مائل ہوتا ہے لیکن وہ فطرت تو اس کی ہے. آیت نمبر 18 پہ میں ختم کر دوں گا سورہ یونس کی کہ وہ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم. مشرکین کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وہ پتھر کے بت جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے, نہ اپنے فائدے اور نقصان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں نہ تمہارے فائدے اور نقصان کے لیے کچھ سکتے ہیں. اور تم اس کے سامنے جا کے اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہو, اس کے سامنے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو, ان کے سامنے جاتے جا کے مرادیں مانگتے ہو, تو وہ نہ فائدہ پہنچانے والے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر کے بت تمہارے کس کام کے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں. مشرکین بھی مختلف ٹائپ کے تھے اور قرآن کریم میں مشرکین کے مختلف جوابات آئے ہیں. ایک جواب یہاں پر ہے, وہ کیا ہے, وہ یقولون ہاؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا تھوڑی ہیں, یہ ہمارے خالق نہیں ہیں, یہ ہمارے رازق نہیں ہیں, ہمارے مالک نہیں ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں. وہ لوگ جو وسیلے کے منکر ہیں وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو وسیلہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے. مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. تو قرآن کریم میں سورہ مائدہ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے, سورہ مائدہ میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ایک جگہ قرآن کریم میں کہا گیا وسیلہ تلاش کرو, یہاں آپ دیکھیں مشرکین کہہ رہے ہیں بتوں کو وسیلہ تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے. ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں بات واضح ہو جائے گی. ایک وسیلہ ہے جس کو خدا نے وسیلہ بنایا, جس کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے اس کی تلاش کرو, اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو, اور جس کو خدا نے وسیلہ نہیں بنایا ہے اس کو اپنی طرف سے وسیلہ نہ بناؤ. اپنی طرف سے جیسے بتوں کو وسیلہ بنا دیا کسی نے, تو ہمارے ابھی بعض چیزیں ایسی دیکھنے میں آئی ہیں. مثال کے طور پر ائمہ طاہرین وسیلہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کے وسیلے سے دعا مانگو جس طرح دعا توسل میں دعا کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام وسیلہ ہیں, نو ڈاؤٹ امام حسین کے وسیلے سے دعا مانگو. اب امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا, وہ ذوالجنا جس پر امام حسین علیہ السلام, اصلی والے گھوڑا ذوالجنا جس پر بیٹھ کے میدان کربلا میں آئے تھے, کسی نے اس کے کان میں کبھی منت مانی تھی اصلی والے کی؟ چلے جائے کہ ہم خود ایک بنا رہے ہیں اس کی شبی, شبی بنانا ٹھیک ہے منظر کشی کے لیے, سمجھانے کے لیے شبی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے کان میں جا کے منت ماننا, اس گھوڑے کو وہ چیز کھلانا جو انسانوں کو کھلائی جاتی ہے, جو چیز انسانوں کو کھلاتے ہیں دودھ جلیبی فلاں, یہ گھوڑے کو کھلا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹی کرنا کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس کی تصویر کھینچ کر, وہ اس کی ویڈیو بنا کر, اور آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز فوراً عام ہو جاتی ہے, پھر وہ اس کو دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ ذوالجنا کے سامنے ایسے کھڑے ہیں, کوئی خاتون اس طرح کھڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ہندوز آر کاؤ ورشپرز اینڈ شیعاز آر ہارس ورشپرز. تو ایسی چیز کہ جس سے ہمارا مذہب بدنام ہو اور ہمارے مخالفین کو موقع ملے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے, ہمیں بھی اوائڈ کرنا چاہیے. بے شک امام حسین وسیلہ ہیں, ائمہ طاہرین وسیلہ ہیں, ان کے تبسل سے دعا مانگنی چاہیے, وہ دعا قبول ہوگی. جس کو خدا نے وسیلہ بنایا وہ وسیلہ ہے, جس کو خدا نے وسیلہ نہیں بنایا ہے ہمیں اپنی طرف سے وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.